الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أحسن الخالقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وحباية السيدين الصادرين ولعنة الدائمة ولا أحلاف المجمعين گزشتہ ہفتے مسائل شفا میں گفتگو سیاحت اور دینی کے حقوق شفا دینی کا یہ مسئلہ پیش ہے. اگر کے پروگرام کے ترجمے کے مطابق آج انگریزی مہینے کا آخری جمعہ ہونے کے اعتبار سے تاریخ کے موضوع میں گفتگو ہونا چاہیے, مگر ہفتوں کے دو یا تین ہفتے اور آپ سے ملاقات ہوگی اور اس کے بعد حج کی وجہ سے ہم تو نہ سکیں گے. بہرحال سلسلہ یہ چلتا رہے گا, یہ آپ کے ذہن میں ہے, یہ سلسلہ چلتا رہے گا چار یا پانچ یا چھ جتنے بھی ہفتے حج کا جو ہمارا باہر کا سلسلہ رہے گا. تاریخ کے معاملے پر سال گزشتہ گفتگو شروع نہ ہو سکی اور ارادہ یہ تھا کہ اس سال سے گفتگو کا آغاز کیا, لیکن ایک ہی تقریر کے بعد پھر اگر چھ ہفتے یا سات ہفتے کا وقفہ پڑ جائے تو گفتگو شروع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اس اعتبار سے ان شاء اللہ حج سے واپسی پر ایام اعزاز کے بالکل آغاز میں تاریخ اسلام کا سلسلہ ان کے فائدے کے مطابق پہلا ہفتہ عقائد کا آخری ہفتہ تاریخ کا اس موضوع پر گفتگو کا آغاز ہوگا. اسی مسائل کے سلسلے میں بات اس مقام تک پہنچی تھی کہ شرن جب نکاح ہو جائے اور یہ بار بار بتا دیا جائے کہ اس وقت جو مسائل بتائے جا رہے ہیں یہ ہیں دائمی نکاح, وہ نکاح جو متا سے ہٹ کر ثقافتی کتابوں میں یا شریعت کے لحاظ سے جب کوئی لفظ نکاح آئے تو یہ واضح نہیں ہو سکتا کہ اس سے کم کا نکاح مراد ہے, مگر کیونکہ اردو زبان میں نکاح کا مطلب ہی عام طور پر وہ دائمی نکاح جو مستقل نکاح لیا جاتا ہے, اس لیے ہماری گفتگو میں بھی جب لفظ نکاح آئے تو آپ اس سے کبھی مطلب لے لیجیے گا. البتہ کہ جب کتاب پڑھیں گے وہاں سے آپ کے لیے ہو سکتا ہے تھوڑی سی پریشانی پیدا ہو جائے. تو یہ دائمی نکاح جو ہے جب یہ ہو جائے تو اس کے اندر شوہر پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہو جاتی ہیں اپنی بیوی کے سلسلے میں, اور کچھ ذمہ داریاں بیوی پر آ جاتی ہیں اپنے شوہر کے سلسلے میں. یوں مستحب ذمہ داریاں تو عورت کے لیے بہت زیادہ اور ان کی تفصیل آئے گی اس کے خاتمہ مسائل. یہ ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا کر ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں کہ اخلاقیات کی جب گفتگو ہوگی اس میں اگر آپ کچھ مسئلے سنیں تقاریر سنیں تو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ جیسے بہت بڑی ذمہ داری طبیعت میں قرار دی. مثلاً والدین کے موضوع پر گفتگو سنیں تو ایسا لگے گا جیسے والدین کے اتنے زیادہ حق ہیں کہ انسان ان کی اجازت کے بغیر پتہ بھی نہیں ملا سکتا. اسی طریقے سے ہمسائے کے حقوق آپ اخلاقیات میں سنیں, یا شوہر اور بیوی کے حقوق آپ اخلاقیات میں سنیں تو اتنی تفصیل آپ کے سامنے آئے گی کہ جیسے خدا کے بعد بس شوہر ہی کا مقام. لیکن وہ زیادہ تر گفتگو مستحبات کی ہوتی ہے, واجبات آپ کو خفا بتائے گی اور اگر آپ واجبات سنیں خالی تو پتہ چلے گا کہ والدین کے حق بھی بڑے محدود, رشتے دار کے حق بھی بہت محدود, ہمسائے کا حق بھی بڑا محدود, اسی طرح شوہر اور بیوی کا حق بھی بڑا محدود. اب اسی کی تفصیل اگر آپ شوہر اور بیوی کے حق میں اخلاقیات کی کوئی کتاب اٹھا کر دیکھیں تو ایسا لگے گا کہ روایتیں ہیں کہ اگر کسی کو رشتے کا حکم دیا جاتا خدا کے علاوہ تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو رشتہ ہو جائے. اب یہی ایک روایت ہمارے سامنے کچھ ایسا تصور پیش کرتی کہ جیسے عورت شوہر کی اجازت کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھا سکتی, مگر یہ مستحبہ واجبات سے کتنے ہیں کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر قدم نہ رکھے, اور دوسرا واجب یہ ہے کہ جب بھی شوہر اس سے کسی قسم کی لذت حاصل کرنا چاہے تو اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیں, اور اسی کے تحت یہ مسئلہ آ جاتا کہ اپنے جسم یا لباس سے ہر اس چیز کو دور کرے جس کی وجہ سے مرد کے دل میں کراہیت ایک نفرت پیدا ہو. اور تیسرا یہ ہے کہ جب کبھی شوہر اس سے صحبت کرنا چاہے تو اگر کوئی عذر موجود نہیں ہے تو صحبت کے لیے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کر دیں. لذت الگ چیز ہے, لذت کا مقصد یہ ہے کہ بیوی کے جسم سے ہر فائدہ اٹھانا سوائے صحبت, اور صحبت کا مسئلہ الگ ہے. تو لذت کے لیے تو یہ حکم ہے کہ جب شوہر کہے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر, اور صحبت کے لیے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شرعی عذر موجود نہیں ہے تو شوہر کو اجازت دے دے, اور اگر کوئی شریعت کا عذر موجود ہے تو شوہر کو صحبت سے منع کرے. اس کی تفصیل ہم نے بتا دی تھی. مثلاً عورت حالت حیض میں, ماہواری کا زمانہ ہے, این سی کا پیریڈ اس کا گزر رہا, اب اس کے اندر شوہر کے لیے صحبت حرام. شوہر اگر اصرار بھی کرے تو بیوی اس کی مخالفت کرے, یا واجب روزہ رکھا ہے بیوی اور شوہر صحبت کرنا چاہے تو روزے میں صحبت کرنا حرام, بیوی اپنے شوہر کو منع کرے. اسی طریقے سے عورت اتنی کمزور ہے کہ ڈاکٹر نے منع کیا ہے کہ اس کمزوری میں صحبت نہ کرو, اور شوہر اصرار کرے تو بیوی کو شرم یا اختیار کہ صحبت سے اپنے شوہر کو روکے. یہ تین ذمہ داریاں عورت کے اوپر واجب ہیں شوہر کے سلسلے. اپنے آپ کو ہر لذت کے لیے شوہر کے حوالے کرنا, بغیر شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر قدم نہ نکالنا, اور شوہر کو صحبت کی اجازت دینا جب تک کہ شریعت کا کوئی قدر موجود نہ ہو. اور اب شوہر کی ذمہ داری یہ ہے کہ بیوی کے نان و نقشے کا خیال رکھے. یہ لفظ بڑا مختصر ہے, نان و نقشے کی تشریح پوری انشاءاللہ آئے گی دو یا تین ہفتوں کے بعد. بہرحال نان و نقشے میں آ جاتا ہے کھانے کا انتظام, لباس کا انتظام, مکان کا انتظام, عورت بیمار ہو جائے تو دواؤں کا انتظام, عورت حاملہ ہو جائے تو بچے کی پیدائش کے سلسلے کے تمام اخراجات, یہ تمام واجب فرض ہیں. جو عورت کے ہیں ان سب کی ذمہ داری مرد پر ہے, چاہے عورت اتنی مالدار خود کیوں نہ, مثلا باپ کی جانب سے جائیداد ملی اتنی مالدار ہے کہ اپنا پرچہ اٹھا سکتی ہے, تب بھی شوہر پر واجب ہے اس کا پرچہ اٹھانا. اور یہ ایک ایسا واجب کام کہ اگر شوہر مجبور ہے, غریب ہے, اس کی اتنی آمدنی نہیں کہ اپنی بیوی کے پرچے کو اٹھا سکے تو شریعت اس کو گناہگار تو نہیں سمجھتی, لیکن وہ اپنی بیوی کا قرضدار ہوگا. اور دس سال بعد, پندرہ سال کے بعد اگر اس کے پاس دولت آ گئی تو بیوی پندرہ سال تک جو اس نے غربت کی, پندرہ سال تک جو اس نے غربت میں زندگی گزاری اور شوہر نے اس کا پورا قرضہ نہیں اٹھایا, اس کو اپنے شوہر سے مانگ سکتی. مثلاً آج کل چور بڑا غریب اور بیوی بیمار پڑ گئی, ہزار دو ہزار پانچ ہزار کا خرچہ ہو گیا, اس نے اپنے جیب سے دے دیا یا اس کے بھائیوں نے کر دیا یا اس کے والدین نے کر دیا. دس سال بعد چور کی حالت سنبھل گئی تو یہ پانچ ہزار کا جو قرضہ بیوی نے خود خرچہ اپنی ذات پر کیا, یہ چور سے وہ طلب کر سکتی ہے اور چور کے لیے دینا ضروری ہے. تو بہرحال عورت کا نان و نقشہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر مرد نہ دے سکے مجبوری کی وجہ سے, تب بھی تمام زندگی اس کی گردن کے اوپر رہتا ہے. اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں کہ اگر مرد کا انتقال ہو جائے تو عورت جائیداد کی تقسیم سے پہلے اپنا مہر بھی مانگ سکتی ہے, اور جتنا اس کا نان و نقشے میں شوہر نے کمی کی وہ پوری زندگی کا حساب و کتاب طلب کر سکتی ہے, کیونکہ یہ قرضہ. اور مرنے کے بعد جائیداد اس وقت تک تقسیم نہیں ہوتی جب تک یہ قرضے کو نہ اتارا جائے. یہ مسئلہ جو آج کل ہمارا ماحول اور معاشرہ بنا ہوا, اس میں بہت سے شوہر اپنی بیوی کو نان و نقشہ نہیں دے پاتے, پر سیدھے آٹھ دس بارہ گھنٹے کام کر کے بھی نہیں دے پاتے. ان کے مرنے کے بعد ان کی جائیداد کا مسئلہ بڑا ٹھہرا اور شریعت کے مسائل نہ جانے گئے تو بہت سی زیادہ پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ میراث کی غلط تقسیم سے انتہائی کرایا گیا ہے, اس کی تفصیل کبھی آ جائے گی. بارہ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ. اب شوہر کو کچھ ذمہ داریاں پوری کرنا تو صحبت کے لیے حوالے کر دیں. اب اگر کبھی شوہر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرے, بیوی کو نان و نفع نہیں دے رہا تو اس کی تھوڑی صورت ہے, یا تو شوہر اتنا غریب ہے اس کی حیثیت نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ گناہگار نہیں ہے, البتہ بیوی کا قرضہ. اور دوسرا یہ کہ ہے پیسہ مگر نہیں دے رہا, بیوی کو تنگ کر رہا ہے, ستا رہا ہے, نہیں دینا چاہتا, اس صورت میں بیوی کو یہ حق حاصل کہ شوہر کو بتائے بغیر شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے مال میں سے اپنے اعلان و نقطے کے مطابق پیسے نکالے، چاہے شوہر کے جمع شدہ پیسے میں سے نکالے یا کہیں سے شوہر کے پاس کچھ پیسے آئے دھیرے دن کو گھر میں تھی اس نے وصول کر لیے، شوہر کو نہ بتائے اور خود اپنی ذات پر خرچ کر لیے. یہ کب ہے؟ جب شوہر اپنی بیوی کو پورا نان و نفقہ نہیں دے رہا اور اس کی حیثیت ہے کہ دے سکتا، تو بیوی کو شریعت نے یہ اختیار دیا ہے کہ شوہر کی اجازت اور شوہر کی اطلاع کے بغیر اس کے مال میں سے اپنے نان و نفقے کے برابر پرچہ نکال سکتی. اور اگر اس کو شوہر کا مال نہ مل سکا یا ملا مگر اتنا کم ملا کہ نان و نفقہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اس کے باوجود نان و نفقے کا دائرہ ہمیں بتا دیا، تفصیل بعد میں آئے گی، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کا، لباس کا، رہائش کا، دواؤں کا اور اس قسم کے ضروری اخراجات، ان کا نام ہے نان و نفقہ. تو شوہر کے پیسے اگر نہ مل سکے یا ملے مگر ضرورت کی 500 روپے ماہانہ کی اس کو ملے صرف 200 روپے، تو اب شریعت اس سے ایک قدم اور اٹھانے کی اجازت دیتی ہے کہ جو شوہر کی جانب سے اس کی ایک ذمہ داری کے بغیر اجازت کے گھر سے باہر نہ جائے. اب اگر وہ اپنا خرچہ پورا کرنے کے لیے گھر سے باہر جا رہی ہے، کیونکہ اسلام عورت کی ملازمت پر کوئی پابندی نہیں لگاتا، عورت کے کام کرنے پر کوئی پابندی نہیں لگاتا جب تک کہ محرم و نامحرم کے مسئلے کا عورت خیال رکھتی ہے، تو اب اگر عورت ملازمت کرتی ہے، گھر سے باہر نکل کے کوئی کام کرنا چاہتی ہے، تو وہ پہلے بھی کر سکتی تھی جب شوہر اس کو نان و نفقہ دے رہا، لیکن اس وقت شوہر کی اجازت ضروری. اور اب اگر شوہر نان و نفقہ نہیں دے رہا ہے یا پورا نہیں دے رہا، تو وہ شوہر کی اجازت کے بغیر بلکہ اسے بتائے بغیر بھی گھر سے جا سکتی ہے اتنی دیر کو، جتنی دیر کی سروس سے یا ملازمت سے اس کا خرچہ پورا ہو جائے، شوہر کا یہاں خود بخود ختم ہو کر رہے. اب یہ مسئلہ آیا ہے اس لیے اس کے ضمنی طور پر یہ مسئلہ آپ بتاتے چلیں کہ شوہر کے طرف سے بیوی کے اوپر جو تین ذمہ داریاں تھیں اس میں ایک یہ تھا کہ گھر سے باہر نہ نکلے، لذت کے لیے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کرے، صبح سے اتارنا. اگر عورت ان تین ذمہ داریوں کو پورا کر رہی تو ان تین ذمہ داریوں کو پورا کر کے اس کا جتنا وقت گھر کے اندر بچتا اس وقت کے اندر وہ ہر ایسا کام کر سکتی ہے جس سے شوہر کا کوئی حق ختم نہ ہوتا ہو. مثلا وہ چاہے تو اپنے گھر کے اندر لڑکوں کو یا لڑکیوں کو نادالے بچوں کو بٹھا کر مدرسہ کھولے، تعلیم کا سلسلہ شروع کرے، ٹیوشن پڑھائے، پڑھائی سلائی وغیرہ کا انتظام کرے. اور اب یہاں پر یہ اعتراض بھی نہیں کہ یہ گھر شوہر کا گھر ہے، اس لیے کہ شوہر کو بیوی کے لیے رہائش کا انتظام دینا ضروری ہے. جو کمرہ اس نے بیوی کو دے دیا، اب یہ بیوی کا کمرہ ہے جس میں وہ شوہر کے حق کو نقصان پہنچائے بغیر، یعنی گھر سے نکلے بغیر، ہر وہ کام کر سکتی ہے جس کی شریعت نے اسے اجازت دی ہے اور شوہر کو اسے روکنے کا حق نہیں، اس وقت تک نہیں جب تک کہ شوہر کے حق کا خاتمہ نہ ہو رہا ہو. مثلاً شوہر اس وقت سوگت کرنا چاہتا ہے اور وہ مدرسہ لگائے بیٹھی ہے، ہاں اب شوہر اسے منع کر سکتا ہے، یا یہ اسے گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے تب شوہر منع کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ شوہر کو جب شوہر کہہ رہا ہے اپنے آپ کو لذت کے لیے حوالے کر رہی، صحبت کے لیے حوالے کر رہی اور گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو اپنے گھر میں رہ کر شوہر کے دیے ہوئے مکان میں رہ کر ہر وہ کام کر سکتی ہے جو شرن جائز ہے اور شوہر کو اسے روکنے کا حق نہیں. اور جیسا کہ آپ نے ابھی سن لیا کہ اگر شوہر کی اجازت ہو تو گھر سے باہر نکل کے بھی سروس وغیرہ کر سکتی ہے، بشرطیے کہ شریعت کے اصولوں کی پابندی کر سکتی. اور اگر شوہر نان و نفقہ نہیں دیتا ہے تو بغیر شوہر کی اجازت کے بھی گھر سے باہر نکل کے کام کر سکتی ہے. اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ شوہر کے ان تین حقوق کے خلاف ورزی نہیں کرتی، یہ سارے فطری مسائل اخلاقیات کی گفتگو نہیں، یعنی واجبات اور حرام کی گفتگو ہو رہی ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ ٹھیک ہے وہ گھر کے اندر کوئی کام کرتی ہے، نہ صحبت سے منع کرتی ہے، نہ لذت سے روکتی ہے، نہ گھر سے باہر نکلتی ہے، مگر اس کے اسکول کھولنے کی وجہ سے یا لڑکیوں کو بیٹھ کر ٹیوشن پڑھانے کی وجہ سے یا سہیلیوں کو جمع کر کے گپے لگانے کی وجہ سے کھانا نہیں پکتا، کپڑے نہیں دھلتے، گھر کی صفائی نہیں ہوتی، تو فقہ کا مسئلہ یہ تو کوئی مرد اپنی بیوی کو گھریلو کام کاج کے لیے مجبور نہیں کر سکتا. اور جو ایران کا آئین بنا ہے اس کے اندر تو آئینی طور پر یہ بات شامل کر دی گئی کہ ایک شوہر کے لیے اپنی دوری کو گھر کے کام پر مجبور کرنا جائز نہیں. دوری چاہے تو حاکم شرع کی عدالت میں شوہر کے خلاف مقدمہ دائر کر سکتی ہے کہ یہ مجھ سے کھانا پکواتا ہے یا کپڑے دھلواتا ہے یا جھاڑو لگاتا ہے. تو اب یہ صرف تین حق لذت صحبت اور گھر سے نکلنا, ان کی پابندی کر کے بیوی باقی جو وقت اس کو ملتا ہے, شوہر 10 گھنٹے ڈیوٹی کرتا ہے, 12 گھنٹے باہر رہتا ہے گھر, اس 12 گھنٹے میں وہ جو چاہے کام کرے, چاہے گھر کا کام ہو یا نہ ہو, بیوی کے اوپر کسی قسم کی ذمہ داری نہیں آتی. البتہ یہاں پھر ایک جو چھوٹے مسئلے ہیں جس کی مدد سے یہ بات بھی حل ہو سکتی ہے, اور وہ یہ کہ اگر نکاح کے وقت یہ شرط رکھ لی جائے, بعض سادات گھرانوں میں تو رکھی جاتی ہے, اب آپ حضرات یہاں پتہ نہیں, تو یہ نکاح کے وقت یہ شرط رکھ لی جائے کہ لڑکی جب آئے گی تو پھر گھر کا ہر کام کرنا پڑے گا, اور لڑکی مان لی, لڑکی والے نہیں, ساس نے مان لیا, سسر نے مان لیا, لڑکی کے بھائی نے مان لیا, وہ بیکار. لڑکی اگر مان لے کہ ہاں میں اس شرط کو قبول کرتی ہوں, تو اب جب نکاح ہو جائے گا تو اس نے خود ایک شرط قبول کی ہے, اس لیے اسے گھر کا کام کاج کرنا پڑے اگر وقت نکاح یہ شرط رکھ لی جائے. اور دوسری چیز یہ کہ نان و نفقہ, یہ تفصیل آئے گی نان و نفقے میں, کہ ہمارے یہاں عام طور پر کچھ جو حقیقت میں بہت ہی زیادہ گمراہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں, جان بوجھ کر بیوی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, اور کچھ بہت زیادہ زنجیر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, بیوی کو اتنا دے دیتے ہیں جو اس کے حق سے زیادہ بنتا ہے, اور عام طور پر آج کل یہ دوسری قسم بڑھتی جا رہی ہے زنجیروں کی. تو اب یہ لوگ اپنی بیوی کو اتنا دے دیتے ہیں جو شرن جتنا دینا واجب تھا اس سے بڑھ کر دے دیتے ہیں, کوئی حرج نہیں, آپ کا پیسہ ہے جتنے چاہیں آپ دیں. بیوی کا فرض کیجیے خرچہ ہے مہینے کا 600 روپئے, پوری 1000 کی تنخواہ اس کے ہاتھ میں دے دی یا 1500 دے دیے, شرن اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن اگر نان و نفقے سے بڑھ کر وہ اپنی بیوی کو کچھ دیتا تو اس کے بدلے یہ شرط رکھ سکتا ہے کہ تمہیں گھر کا کام کرنا پڑے, اور اگر بیوی نہیں مانتی ہے تو گھٹا کر پھر جتنا اسے دے جس سے اس کا نان و نفقہ پورا ہو جائے, تو وہ تفصیل آئے گی تو اس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ روزانہ کی پکنکیں, یہ سیر سپاٹے, یہ فلمیں یا تھیٹر یا ڈرامے جو لے جایا جاتا ہے, یہ سب بند ہو سکتا ہے عورت کا, کیونکہ عورت کو یہ حق حاصل نہیں ہے شوہر سے مطالبہ کرنے کا. تو اب اس طریقے سے بھی عورت پر چاہے تو دباؤ ڈالا جا سکتا ہے. یہ دو طریقے سے راستے بتائیں, ایک تو یہ کہ آج کل جو بیوی کو دیا جاتا ہے وہ نان و نفقہ جتنا واجب ہے اس سے بڑھ کر دیا جاتا ہے, تو وہ آپ بڑھ کر دے رہے ہیں اس کے بدلے میں آپ عورت سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ میرا کام کرو, اور اگر وہ نہ کرے تو آپ ہٹا کر جتنا شرن واجب ہے وہ آپ دیں. البتہ وہ اتنا ہے کہ عورت کی اپنی زندگی گزر جائے, مگر باقی جو ہے جو آرام ہے اس میں عورت کو ذرا پریشانی ہو جائے. یہ وقت نکاح یہ شرط رکھ لی جائے, پھر یہ ذہن میں رہے کہ شرط لڑکی کے سامنے رکھی جائے اور لڑکی قبول کرے, لڑکی کی ماں یا باپ قبول کرے تو شرن لڑکی کے لیے اپنے ماں اور باپ کے وعدے کی ایگریمنٹ کی پابندی کرنا ضروری ہے. یہ تھا وہ مسئلہ کہ شوہر اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو بیوی گھر سے نکل سکتی ہے, کام کاج کر سکتی ہے, اور شوہر اگر حق ادا بھی کرے تب بھی بیوی گھر کی چہار دیواری میں رہ کر باقی سارے کام دنیا کے کر سکتی ہے جب تک کہ شوہر کے حق کے خلاف ورزی نہ ہونے پر. اور شوہر کے حق آپ نے سنا کہ صرف وہ 3 حق ہیں, اس کے علاوہ اور کوئی شوہر کا واجب حق نہیں. اب آئیے کہ اگر مرد تو اپنا حق دے رہا ہے, مرد اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہے, روٹی کپڑا رہائش دوائیں سب کچھ دے رہا ہے, بیوی پابندی نہیں کرتی, سودا سے روک دیتی ہے, لذت سے روک دیتی ہے, بغیر اجازت کے گھر سے نکل جاتی ہے, تو اب بیوی کے لیے شریعت نے کیا سختیاں رکھی, مرد کے لیے تو یہ سزا رکھی کہ تمہارے مال میں سے تمہاری بیوی چاہے تو پیسہ نکال لے, چاہے تو تمہاری اجازت کے بغیر گھر سے نکل کر سروس کر لے, تو اسے نہیں روک سکتی. بیوی اگر پابندی نہ کرے شوہر کے احکامات کی تو شوہر بیچارہ کیا کرے؟ تو شریعت نے اس کا مسئلہ یہ بتایا کہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بیوی کے ساتھ سونے کا جو شوہر کے لیے ذمہ داری تھی کہ 4 راتوں میں 1 رات سو, ہم جس کرے گا یعنی بیوی کے ساتھ تو بیوی کو ساتھ میں سونے کا جو حق ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, اور عورت شرن گناہگار. اس کے علاوہ اگر وہ شوہر سے ناراض ہو کر گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے میکے نہیں یا کسی اور مقام پر, تو اب شوہر اس کو نان و نفقہ دینے کا پابند نہیں, اور اگر وہ گھر میں رہتی ہے تو آقا خمینی یہ کہتے ہیں تب بھی نافرمان بیوی کو نان و نفقہ دینے کی کوئی ضرورت نہیں, دیتے مرضی نہ دے تو گناہگار نہیں, آقا خمینی کہتے ہیں کہ ایسی عورت کو نان و نفقہ روکنا بڑا مشکل مسئلہ ہے. اور لفظ مشکل کا مطلب یہ ہے کہ چاہے تو آپ آقائے خمینی کی جانب رجوع کر سکتے ہیں. تو خلاصہ یہ کہ ایسی بیوی کو نان و نفقہ روک لیا جائے. میں نے اس کو روٹی کا کپڑے کا رہائی اس کا اور دوسری سہولتوں کا جو حق ملا تھا وہ اس کو نہیں دیا جائے اور اب پھر بھی نہ مانے تو اسے سمجھایا جائے, پھر بھی نہ مانے تو اس سے سوگت کا سلسلہ ختم ہو جائے, پھر بھی نہ مانے تو اس صورت میں اسے اتنا مارا جا سکتا ہے کہ نہ ہڈی ٹوٹ جا پائے نہ خون بہنے پائے, اور اگر پھر بھی نہ مانے تو اب یہ مسئلہ حاکم شرعہ کی عدالت میں جائے گا. ویسے حاکم شرعہ کی عدالت میں جانا بھی ضروری نہیں ہے, اب مرد طلاق دے سکتا ہے اور بیوی کو رخصت کر سکتا ہے. اس ترتیب کو دیکھتے کہ جب بیوی ان تین باتوں میں شوہر کی پابندی نہ کرے جن کا تذکرہ ابھی کیا گیا, یہ بھی مسئلہ پتہ. اب آئیے اس سلسلے کا ایک آخری مسئلہ, اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی گھر اور یہ صورتحال آج کل بہت زیادہ پیش آ رہی ہے. اب جو مسئلہ آپ سنیں گے اس میں بار بار حاکم شرعہ کا نام آئے گا, لیکن یہ ابتدائی میں آپ سن لیجئے کہ حاکم شرعہ سے مطلب یہاں پر خود حاکم شرعہ بھی ہے یعنی مستحق, یا ان کا کوئی بھی وکیل وہ بھی یہ سارے کام کر سکتا ہے جو آنے والے مسئلے میں بیان کیے جائیں. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ جن کی تقلید کریں اسی کے وکیل سے رجوع کریں, بلکہ اس مسئلے میں تقلید آپ کسی کی کریں کسی بھی مستحق کے وکیل سے رجوع کر سکتے ہیں. مثلاً آقائے خمینی کے وکیل یہاں پر فی الحال نہیں, تو آقائے خمینی کے مقلدین بھی آقائے کوئی دے یا کسی اور مستحق کے وکیل کی جانب کس مسئلے میں جا سکتے ہیں. اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی گھر کے شوہر اور بیوی دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ ناراض, لڑائی جھگڑے کی کیفیت, کوئی دوسرے کے حق کو ادا نہ کر رہا, تو طلاق جو بڑا ہی خطرناک گناہ ہے بہت اس کی مذمت ہے, تفصیل ان شاء اللہ کبھی آئے گی اخلاقیات میں, ویسے بھی اس سے پہلے آ چکی. تو اب شرن کیا کیا جائے, اس گھر کو اسی طرح چھوڑ دیا جائے لڑائی جھگڑا ہوتا رہے, نہ شوہر کو سکون نہ بیوی کو سکون نہ گھر والوں کو سکون, یا شریعت نے کوئی راستہ رکھا ہے؟ تو اگر کبھی شوہر اور بیوی میں آپس میں ایسا جھگڑا کہ جس سے گھر کا سکون ختم ہو کر رہ جائے روزانہ کا خلفشا, تو اب آج میں شرح تک اس معاملے کو لے جانا چاہیے, شوہر اور بیوی لے جائیں یا ان کے گھر والے لے جائیں. آج میں شرح شوہر کے خاندان میں سے کسی ایک آدمی کو مقرر کرے گا, کوئی بزرگ یا جوان دانش مند سنجیدہ بات کو سمجھنے والا, اور لڑکی کے خاندان میں سے کسی ایک کو مقرر کرے گا, ان دو کو ملایا جائے گا اور ان دو سے کہا جائے گا آپ لوگ آپس میں مل کر بیٹھیں اور دیکھیں کہ یہ معاملہ کس طریقے سے سدھر سکتا, کس کی خطا ہے کس کی غلطی ہے کون صحیح ہے کون غلط. اب وہ دونوں کے دونوں آپس میں ملیں گے, ملنے کے بعد طے کریں. اگر وہ یہ بتا دیں کہ نہیں یہ جھگڑا چھوٹا جھگڑا ہے غلط فہمی کا نتیجہ ہے, فرض کیجیے کہ سانس کی وجہ سے جھگڑا ہو رہا ہے یا کوئی ایسی خرابی تو جس کو دور کر دیا جائے, تو یہ دونوں شوہر اور بیوی ساتھ رہ سکتے ہیں. یہ پورا شریعت کا ایک طریقہ ہے ہماری معاشرتی زندگی کو سدھارنے. ایک لڑکے کے خاندان سے ایک لڑکی کے خاندان سے دونوں ملے, دونوں نے ملنے کے بعد اگر یہ طے کیا کہ نہیں اس وقت تک ملاپ ہو سکتا ابھی حالات اتنے نہیں بگڑے, تو اب حاکم شرعہ مجبور کرے گا, شرن ان کو حکم دے گا کہ آپس میں مل کر رہو اور جو بھی وجہ اختلاف ہے اس کو دور کر دیا جائے. اور اگر دونوں اس بات پر متفق ہو گئے کہ بات اتنی بگڑ چکی ہے اتنی بگڑ چکی ہے کہ اب مصالحہ کی گنجائش نہیں ہے, تو اب حاکم شرعہ طلاق کا مشورہ دے گا شوہر کو اور طلاق ہو جائے. تو شریعت میں طلاق رکھی گئی مگر بات بات پر نہیں بلکہ یہ خاص طریقے پر عمل کرتے کہ معاملہ حاکم شرعہ کے پاس جائے, وہ دو آدمیوں کی کمیٹی بنائے, وہ دو آدمی غور کرے, غور کر کے حاکم شرعہ کے پاس بات پیش کرے, پھر حاکم شرعہ فیصلہ کرے. خود ہی دیکھ لیجیے کہ کہاں ان چیزوں کی پابندی کی جاتی ہے. اچھا اب اگر یہ دونوں نے یہ طے کیا کہ ملاپ ہو سکتا ہے تو حاکم شرعہ اترے گا معاملے, اور جو وجہ اختلاف مطلب ساتھ ہے یا کوئی اور اس مسئلے کو ختم کر دے. اور اگر دونوں نے طے کیا کہ نہیں ملاپ ممکن نہیں حالات بگڑ چکے ہیں, تو حاکم شرعہ شوہر سے کہے گا طلاق دے دو, اور اب طلاق صحیح طلاق ہوگی وہ طلاق جس پر خدا ناراض نہیں ہوتا. اور اگر اختلاف ہو گیا مثلا لڑکے والے نے کہا کہ نہیں طلاق ہو جانا چاہیے, لڑکی والے نے کہا کہ نہیں ملاپ ہو سکتا, یا اس کا الٹا مسئلہ کہ لڑکی کی طرف سے جو آیا تھا لڑکی کے خاندان سے اس نے کہا کہ نہیں طلاق چاہیے, لڑکے والے نے کہا کہ ملاپ ہو سکتا ہے, اگر الٹا مسئلہ ہوگا دونوں کا اختلاف ہو گیا دونوں کے دونوں آپس میں لڑنے لگے, یعنی ایک بات پر دونوں کا اتفاق نہ ہو سکا, تو اب اس صورت کے اندر حاکم شرعہ خود اس معاملے کو دیکھے. اگر
دونوں لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں یا لڑکی کی طرف سے لڑائی ہے تو آگے میں ذرا اس معاملے کو چھوڑ دوں گا، کہے گا کہ اور اس طرح اس معاملے کو گزارا جائے، اور اگر خطا لڑکے کی ہے تو اب حاکم شرح لڑکے کو بلائے گا اور اسے مجبور کرے گا کہ یا خودوں کے ساتھ رہو یا اپنی بیوی کو طلاق دے، اور اگر لڑکا ہی دونوں میں سے کسی بات پر مان گیا تو ٹھیک، اور نہیں مانا تو پھر حاکم شرح خود لڑکے کی جانب سے طلاق دے دے گا۔ تو اتنا لمبا ایک طریقہ شریعت نے بتایا، اس کے بعد جا کر شرن طلاق بنتی ہے، وہ طلاق جس کی شریعت نے اجازت دی، اور ہمارے یہاں میں یہ مسئلہ کسی کے علم میں ہے نہیں، یہ بات کسی کو پتا، اور بہت سے لوگ مسئلے کو حاکم شرح کے وکیل کے پاس لے جاتے ہیں، روہت شرما سے پورے محلے کے پاس گونجے کوئی حرج نہیں، پوری بلڈنگ کے اندر انتشار پیدا ہو جائے کوئی حرج نہیں، لیکن حاکم شرح کے وکیل کو بتاتے ہوئے لوگ جھجکتے ہیں اور شرماتے ہیں، جبکہ اصل میں سب سے زیادہ مونس اور غمخوار حاکم شرح کا وکیل ہوگا۔ روایت بھی یہ ہے کہ جس کا کوئی سرپرست نہیں اس کے سرپرست امام، جس کا کوئی وارث نہیں اس کے وارث امام، تو سب سے پہلے یہ مقدمہ نائب امام ہی کی خدمت میں جانا جائے، اور انتہائی سنجیدگی کے ساتھ اور صحیح ماحول میں طلاق ہو سکتی ہے، جیسا کہ آپ نے سنا یہ ملاپ ہو سکتا ہے۔ یہ سارے کے سارے مسائل تھے نکاح، دائمی نکاح جو ہمارے یہاں عام طور پر ہوتا ہے، شوہر کا حق، بیوی کا حق، بیوی نہ مانے تو شوہر کیا کیا سختیاں کر سکتا ہے، شوہر نہ مانے تو بیوی کیا کیا سختیاں کر سکتی ہے، اور سلسلے کا آخری مسئلہ وہ ابھی آپ نے سن ہی لیا کہ اگر شوہر کی جانب سے غلطی ہو تو بیوی حاکم شرح کے پاس جا کر طلاق بھی حاصل کر سکتی ہے۔ اب آئیے متعدد مدعا کا مسئلہ، ہمارے یہاں اتنی سنجیدگی سے نہیں لیا جاتا جتنا اس کے مزاحیہ پہلو کو لوگ دیکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ وقت گزارنے کی یا کرنے کی کوئی چیز۔ مدعا کا فلسفہ کیا ہے؟ شریعت نے اسے جو رکھا ہے وہ تو کبھی اخلاقیات کے سلسلے میں صرف مسائل ہے۔ مدعا مدعا اتنا ہی سنجیدہ نکاح ہے جتنا یہ ہمارے عام نکاح جو ہوتے ہیں، اور ان میں اور مدعا میں سوائے دو تین چھوٹے مسائل کی اور کسی قسم کا کوئی فرق نہیں۔ یہ خدا کی جانب سے ایک تفضل ہے، ایک احسان ہے نوجوانوں کو گمراہی اور بے راہ روی سے بچانے کے۔ بہرحال اس وقت اس کی کہتے گفتگو اور باقی جو اس کا فلسفہ ہے وہ بعد میں آتا رہے گا۔ مدعا بالکل اس طریقے سے ہوتا ہے جس طریقے سے نکاح ہوتا، لڑکی یا لڑکی کی جانب سے اس کا کوئی نمائندہ نکاح پڑتا کہ میں تمہارے مدعا میں جاتی ہوں، لڑکا یا لڑکے کا نمائندہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنے مدعا کے اندر قبول کیا۔ بس فرق صرف اتنا کہ عام نکاح کے اندر مدت کی کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا نکاح شوہر اور بیوی میں سے کسی ایک کے مرنے پر جا کر وہ سلسلہ ختم ہوتا ہے، اور مدعا میں یہ ضروری ہے کہ مدت کو طے کر لیا جائے پہلے سے کہ کتنی مدت تک یہ نکاح کا سلسلہ چلے۔ اگر مدعا کے اندر مدت کو طے کیے بغیر یا مدت کا تذکرہ کیے بغیر مدعا کر لیا گیا تو وہ مدعا خود بخود وہ نکاح میں تبدیل ہو جائے گا اور دائمی نکاح بن جائے گا، اور مدعا کے اندر جب مدت ختم ہو جائے جدائی ہو جائے
تقریر میں آیا جو اس لڑکے کو وہی مہر دیا جائے گا جو اس جیسی دوسری لڑکیوں کا ملے. اور تیسرا فرق یہ کہ نکاح میں حد موجود ہے کہ کیا آگے بچے سے آئیے گاڑی دیتے آفر پر بیٹھنے سے بولے چار سے زیادہ آزاد عورتیں ایک وقت میں نہیں رکھی جا سکتی ہیں نکاح. ہمارے یہاں تو عام طور پر یہ مشہور ہے کہ چار سے زیادہ عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا, مگر مسئلہ یہ نہیں ہے, بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ چار سے زیادہ آزاد عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا. اگر زمین سے نکاح کرے تو بعض علماء نے آج تک کی اجازت دی. بارہ, تو نکاح کے اندر تعداد موجود ہے کہ زیادہ سے زیادہ چار سے آپ نکاح کر سکتے ہیں, لیکن مدعا میں کوئی تعداد موجود نہیں. ایمان چار جتنی عورتوں سے چاہے ایک وقت میں انسان مدعا کر سکتا ہے, مگر یہ مرد کے لیے. عورت نکاح میں بھی ایک وقت میں ایک ہی مرد سے نکاح کر سکتی ہے, اور مدعا میں بھی ایک وقت میں ایک ہی مرد سے مدعا کر سکتی ہے. مرد کو یہ بھی اختیار ہے کہ کچھ عورتوں سے نکاح کرے کچھ سے مدعا, مگر عورت اگر کسی سے نکاح کر لے تو جب تک کہ اس کے نکاح میں ہے کسی دوسرے سے نہ مدعا کر سکتی ہے نہ نکاح کر سکتی ہے, اور اگر کسی کے مدعا میں ہے تو جب تک کہ مدت ختم نہ ہو جائے نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے نہ کسی اور سے مدعا کر سکتی ہے. عورت کے لیے کچھ پابندیاں, اور اس کی بنیاد امیر المومنین کا اور فطرہ ہے کہ حفظ نسل, یہ پتہ چلتا رہے کہ نطفہ کس کا ہے اور اولاد کس کی ہے, تاکہ معاشرہ صحیح طریقے سے قائم و جاری رہے. بہرحال مدعا کے اندر اور نکاح کے اندر ایک بڑا فرق یہ ہے کہ نکاح کا مقصد لذت کو حاصل کرنا ہے, اور مدعا کا مقصد لذت کو حاصل کرنا نہیں. لذت بھی حاصل کی جا سکتی ہے, محرم و نامحرم کے مسئلے کو بھی حل کیا جا سکتا ہے, اور بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں. اسی لیے نکاح میں اگر کوئی عورت یہ شرط رکھتے کہ میں نکاح تو کر رہی ہوں مگر مجھ سے صحبت نہ کرنا, تو یہ شرط حرام ہے اور نہیں مانی جائے. مدعا میں اگر کوئی عورت یہ شرط رکھتے کہ میں مدعا کر رہی ہوں لیکن میں لذت نہیں جاتی اس لیے مجھ سے صحبت نہ کرنا, تو یہ شرط بالکل صحیح ہے اور مرد کے لیے اس سے صحبت کرنا حرام ہو جائے گا. اور چوتھا جو بنیادی فرق بنتا ہے وہ یہ ہے, اور ہمارے پاکستان کے کچھ علاقوں میں مدعا کیا جاتا ہے کثرت کے ساتھ, مگر اس لیے نہیں کہ وہ چند مہینوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے مدعا کرتے ہیں, دو دو سو سال کا اور سو سو سال کا مدعا کرتے ہیں. اس پانچویں مسئلے کی وجہ سے کہ مدعا میں عورت نہ نانو نقصے کی حقدار, نہ عورت میراث کی حقدار ہے. اگر شوہر کا انتقال ہو گیا سب کو میراث ملے گی, اس کو میراث نہیں ملے گی. نہ عورت ہم خوابی کی ہم بستری کی حقدار ہے, اور نہ ہی عورت اگر حاملہ ہو جائے تو اس کا خرچہ شوہر کو اٹھانا ہے. جبکہ نکاح میں آپ نے سنا کہ عورت کا حق بنتا ہے چار مہینے میں ایک مرتبہ صحبت کی جائے, اور چار راتوں میں ایک رات ہم بستری کی جائے. عورت کا حق بنتا ہے اسے نان و نفقہ دیا جائے. عورت کا حق بنتا ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد میراث حاصل کرے. لیکن مدعا کے اندر ایسا مسئلہ نہیں, اور اسی لیے مدعا میں عورت کو بھی کچھ سہولت کہ نکاح میں عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے, مدعا نہیں نکل سکتی. مگر وقت کیونکہ ختم ہو گیا, اس مسئلے کو کہ عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے نکاح, مدعا میں اگر شوہر کا حق ختم ہو رہا ہے تو نہیں نکل سکتی گھر سے باہر. اصل شوہر صحبت کرنا چاہتا اور عورت نے صحبت نہ کرنے کی شرط نہیں رکھی, اس وقت جانا چاہے تو نہیں جا سکتی, اور شوہر کے حق کو نقصان نہ پہنچے تو عورت گھر سے باہر جا سکتی ہے. مگر اس کی کچری ان شاء اللہ ہماری آئندہ تقویم ہے, بشرط یہ کہ وہ عقائد کے بارے میں نہ ہو. عقائد کا سلسلہ کیونکہ ایام رمضان سے پہلے چل رہا تھا, اس لیے ہم اس کو دوبارہ جاری کر سکتے. تاریخ کے بارے میں ہماری مجبوری ہے کیونکہ اب تین ہفتے زیادہ سے زیادہ اور آپ کی خدمت کا موقع ملے گا, اس کے بعد حج کا سلسلہ, تو ان شاء اللہ تاریخ سے گفتگو وہاں سے واپسی پر ہوگی. ہماری اکثریت مومنوں کی بات میں پہنچی ہے, اس لیے ہم ایک مرتبہ پھر انہیں بتا دوں کہ حج کے دوران بھی یہ پروگرام چلتا رہے گا, اور امید بلکہ یقین ہے کہ آپ حضرات کسی شوق کے ساتھ آتے رہیں گے, اور یقیناً نیک مل بدل کا انتظام کیا گیا. حج کے بعد جب ہماری واپسی ہوگی تو پھر اسی طریقے کے مطابق کہ انگریزی مہینے کا پہلا جمعہ عقائد کی گفتگو, انگریزی مہینے کا آخری جمعہ تاریخ کی گفتگو, اور باقی کے دو یا تین جمعے اخلاقیات اور ثقافتی گفتگو ہوتی ہے. روز محمد والا محمد ہماری گفتگو جاری تھی ساتھیوں مومنوں اور ہمسائے کے حقوق کے سلسلے, اور بات یہ ہو رہی تھی کہ ہم ادھر اور ادھر بھٹکتے ہیں اپنے بیماری اور اپنی خرابی کے علاج کے لیے, لیکن جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے, جو سب سے بہتر نسخہ ہے, جو ہماری بیماری کا شافی علاج
کبھی پلٹ کر کبھی رک کر کبھی ایک لمحے تھم کر ہم جو نہیں سوچتے تھے اس کے اوپر بھی عمل کریں, اس لیے کہ ہمیں ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہیے. جب جنت تک پہنچنے کا ہم نے شارٹ کٹ تلاش کر لیا یا علی کا نعرہ اور جنت میں پہنچ جاؤ, تو ہم کیوں اپنے آپ کو اس مصیبت میں ڈالیں کہ روزی میں اضافہ کرنا ہے تو ہم چاہے کہ حق کو ادا کرو, عمروں کی برکت چاہتے ہو تو پڑوسیوں اور رشتے داروں کے حقوق کی پابندی کرو. جبکہ اگر ہمسائے پڑوسی ساتھی اور مصاحب ان کے حقوق کا کوئی تعلق ان فائدوں سے نہ بھی ہوتا تب بھی ہمیں ان کی پابندی کرنا ہے, اس لیے کہ واجبات میں شامل. آپ سن چکے ہیں گزشتہ آپ کے پیغمبر کی حدیث کہ من ادا جا رہو ہر عمل اللہ علیہ ریح الجنہ, کہ جس شخص نے اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی تو خدا نے اس کے لیے جنت کی خوشبو کو حرام کر دیا, وہ ماوا ہو جہنم اور اس کا ٹھکانا اس کی آخری پناہ گاہ جہنم کو قرار دیا, وہ بہت المصیر اور کتنا برا ٹھکانا اس شخص نے اپنا قرار دیا خود اپنے کرتوتوں کی بنا کے اوپر. تو ہمسائے کا یا پڑوسی کا یا ساتھی کا یا رشتے دار کا حق اتنا عظیم حق ہے کہ چند جملوں میں یا چند نشستوں میں اسے بیان نہیں کیا جا سکتا. 70 سے زیادہ فوائد امام نے روایات میں گنائے, اور روایات کے اندر یہ بالکل یقینی روایت کہ روزی عمر کی برکت اور اس کے ساتھ ساتھ ذہنی سکون, اس کا تعلق صرف اور صرف اس بات سے ہے کہ انسان اپنے رشتے داروں کے حقوق کا خیال رکھے, انسان اپنے ساتھیوں کے حقوق کی پابندی کرے. اگر چند گھنٹوں کا ساتھی ہے تب بھی اس کے حقوق کی پابندی اس طرح کی گئی جیسا کہ آپ نے مولا کائنات کی اس روایت میں سنا کہ یہ اردو کے ساتھ چلے, چند گھنٹوں کا یا چند دنوں کا سفر تھا لیکن اتنی پابندی کی جا رہی. اگر چند لمحوں کا ساتھی ہے تو مسجد نبوی میں ایک معصوم امام اگر نماز پڑھ رہا تو وہ اپنی اس نماز کو روک کر جس نماز کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ تیر نکال لیا جائے تو پتہ نہ چلے, مگر یہ پڑوسی کا یہ ساتھی کا حق ہے کہ اس نماز کو روک کر امام اس کے عصا کو اٹھا کر اسے دے رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو ایک چند لمحوں کے ساتھی کا اتنا بڑا حق ہے, چند لمحوں کے ساتھی کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے. آپ نے روایات میں اس سے پہلے بھی ہم بیان کر کے چلے آ رہے ہیں, چوتھے امام کے واقعات قطرہ سے سنے ہوں گے کہ چوتھے امام جب کبھی مدینے کے باہر کا سفر کرتے تھے ہمیشہ کسی ایسے قافلے کی تلاش میں رہتے تھے جس میں امام کو پہچاننے والا کوئی نہ ہو, اور اس قافلے میں شامل ہونے کے بعد امام کی پوری کوشش یہ ہوتی تھی کہ قافلے والوں کے جتنے کام ہیں وہ میں انجام دوں, یہاں تک کہ ایک مرتبہ کسی ایسے ہی قافلے میں امام مکے کی جانب جا رہے تھے, اہل قافلہ نے جب امام کو پہچانا تو پہچان کے گھبرا گئے اور گھبرا کے امام کے قدموں پہ آ گئے کہ اپنا رسول اللہ آپ ہمارے لیے ہمارے ہاتھوں سے جہنم کی آگ کیوں تیار کر رہے ہیں, آپ رسول کی نبض سے تعلق رکھنے والے, آپ امام وقت, آپ ہمارے آقا, اور اس طریقے سے ہمارے معمولی کام انجام دے رہے ہیں, اگر ہم سے کوئی گستاخی ہو جاتی, اگر ہم سے کوئی نافرمانی ہو گئی ہوگی تو ہم کس طریقے سے روز قیامت خدا کے سامنے اور آپ کے جج کے سامنے جائیں گے, اور کس طریقے سے ہم اپنے گناہ کی کوئی ندامت یا عذر پیش کریں گے. تو چوتھے امام نے یہی جواب دیا کہ تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تم میرے جج کے سامنے جانا تو فخر کے ساتھ جانا, اس لیے کہ میں بھی اپنے جج کے فرمان پر عمل کر رہا ہوں. میرے جج پیغمبر اسلام کا فرمان کہ جو چند دن کسی کے درمیان رہا اب اس کی ذمہ داری یہ ہے, چاہے وہ میری نسل سے تعلق رکھنے والا میرا سگا بیٹا ہی کیوں نہ, اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان کے ہر کام کو اس طریقے سے انجام دے جیسے اپنے بیٹے کے کام کو انجام دے گا, ان کے ہر کام کو اس طرح انجام دے جیسے اپنے بھائی کے کام کو انجام دے گا, ان کے ہر کام کو اس طرح انجام دے جس طریقے سے خود اپنے کام کو انجام دے گا. یہ امام وقت کی شان, یہ امام وقت کا فرمان کہ رسول کی نسل سے تعلق چوتھے امام کیا پلنگ مقام اور مرتبہ, لیکن اپنے عہدۂ امامت کے باوجود یہ حالت کہ قافلے والوں کے چھوٹے سے چھوٹے کام کو انجام دے رہے ہیں. پیغمبر اسلام کا واقعہ بھی بڑا معروف واقعہ ہے کہ چلتے تھے جب کسی لشکر کے ساتھ, چلے ایک مرتبہ چلتے چلتے شام کا وقت آیا, قافلہ ٹھہرا, جب قافلہ ٹھہرایا گیا, قافلہ روکا گیا تو سارے کے سارے اہل قافلہ اترے,
چاند کے کھانے کا بندوبست کرنا، خیموں کو لگانے کا بندوبست کرنا، جانوروں کی دیکھ بھال کرنا، ہر ایک نے کچھ کچھ ذمہ داریاں اپنے سپرد لے لی، کوئی جانوروں کی جانب گیا، کوئی خیموں کی جانب گیا، کسی نے کہا کہ میں شکار کی تلاش میں جاتا ہوں، شکار پکڑ کے لاتا ہوں، کسی نے کہا تم شکار لے کر آؤ میں اس کی کھال اتاروں گا، کسی نے کہا کہ میں اس کے گوشت کو بھونوں گا۔ پیغمبر اسلام بھی ایک مرتبہ کھڑے ہوئے کہ ہاں میں بھی چلتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اس سنسان جنگل میں کہاں جا رہے ہیں؟ جب آپ دیا کہ میں گھاس پھول سنکے اور لکڑیاں جمع کرنے جا رہا ہوں، اس لیے کہ جب آپ کو بھونو گے تو اس کے لیے آپ کی بھی ضرورت۔ سب نے ایک مرتبہ گھبرا کے ہاتھوں کو جوڑا، اللہ کے رسول ہماری موجودگی میں اور آپ یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ تو پیغمبر اسلام کا جواب ہے کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ پورے قافلے میں خدا کی لعنت صرف میرے اوپر آئے؟ یہ جملہ سنتے ہی سب کے سب چونک اٹھے، اور چونکنے کی بات بھی تھی، اللہ کا اتنا محبوب رسول اور وہ یہ کہہ رہا کہ اللہ کی لعنت میرے اوپر آئے۔ تو جواب دیا کہ ہاں تمہیں نہیں پتا کہ خدا کی لعنت ہے اس شخص کے اوپر جو چند آدمیوں کے درمیان بیٹھا، وہ سب کے سب تو ایک دوسرے کا ہاتھ بٹا رہے ہیں اور یہ بیٹھ کر ہر ایک سے اپنی خدمت لے رہا ہوں، میں رسول ہوں تو کیا ہوا؟ یہ میری سب سے بڑھ کر ذمہ داری ہے کہ جس طرح تم لوگ ایک دوسرے کے کام کر رہے ہو، میں بھی اسی طرح آگے بڑھ کر تمہارے کام کو انجام دوں۔ تو پیغمبر اسلام تو یہ بتا رہے کہ چند دنوں کے قافلے کا ساتھ، چند دنوں کے قافلے کا سفر ہے، لیکن وہاں بھی اللہ کی لعنت سے آنے کا خوف اور خطر ہے، اور ہم 24 گھنٹے کی ہر دن اور رات کے ہر لمحے کی اپنے پڑوسی کے حق کا خیال رکھنے کو تیار نہیں، ہم دن اور رات کی اپنے ہر وقت کے ساتھی کے حق کا خیال رکھنے کو تیار نہیں۔ جبکہ پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ ما زال ابراہیم یوتین کے جواد حتی ظننت تو انہ سیبعث، وما زال ابراہیم یوتین بھی سوال حتی ظننت تو انہ سیسأله فریضا، وما زال ابراہیم یوتین بقیام اللیل حتی ظننت تو ان خیار امتی لن تنام۔ کہ جبرائیل میرے پاس آتے، ماں کال جبرائیل ہو، جبرائیل میرے پاس مسلسل آتے تھے، جو دینی اور مجھے وصیت کیا کرتے تھے بن جوار اپنے پڑوسی کے حق کا خیال رکھنے کی، اتنی نصیحت کرتے تھے، اتنی نصیحت کرتے تھے، حتی ظننت انہ سیبعث، یہاں تک کہ مجھے یقین سا ہونے لگا کہ بس اب یہ حکم الہی آنے والا ہے کہ ہر بھرنے والے کی میراث میں جہاں اس کا بیٹا، جہاں اس کا باپ، جہاں اس کی بیٹی حصہ حاصل کرے گی، وہاں اس کے پڑوسی کو بھی حصہ دیا جائے گا۔ اتنی شدت کے ساتھ اور اتنی کثرت کے ساتھ جبرائیل یہ وصیت لے لے کے نازل ہوتے رہے کہ مجھے یہ یقین ہونے لگا کہ پڑوسی کو بیٹے اور باپ کے برابر خدا کی نگاہ میں حصہ ملنے ہی والا۔ وما زال جبرائیل کی سوال، اور اتنی کثرت کے ساتھ جبرائیل مجھے مسواک کا حکم دیتے رہے، حتی ظننت تو انہ سیسأله فریضا، کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ کہیں خدا اسے واجب تو قرار نہیں دے گا۔ وما زال جبرائیل یوتینی بقیام اللیل، اور اتنی کثرت سے جبرائیل نے مجھے رات کی تاریکی میں کھڑے ہو کر نماز شب پڑھنے کا حکم دیا، اتنی کثرت کے ساتھ رات کی تاریکیوں میں کھڑے ہو کر نماز شب کا حکم دیا، حتی ظننت تو کہ میں یہ خیال کرنے لگا کہ میری امت کی بہتری اسی میں ہے کہ اللہ تناؤں کہ وہ رات کو سونا ہی بند کر دیں، وہ رات کو آنکھیں بند کرنا ہی بند کر دیں، بلکہ تمام رات جاگ جاگ کے عبادت الہی انجام دیں۔ تو وہ رشتے دار کا حق، وہ رشتے دار کا مقام، آج کل کے ماحول میں تو یہ بات بھی کوئی عجیب نہیں لگے گی، حقیقت میں ہم اپنے باپ اور بیٹے کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں، وہی رشتے دار کے ساتھ کرتے ہیں، دو جوتے ان کو مارتے ہیں تو دو رشتے دار کو بھی مارتے ہیں۔ مگر تذکرہ اس دور کا تھا کہ جب باپ اور بیٹا ایک شخص کے لیے، عربوں کا ماحول، ایک شخص کے لیے اپنا باپ اور اپنا بیٹا، اس سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہاں تک کہ جیسا کہ ہم نے بتایا کہ اگر کسی کے باپ کو نقصان پہنچا دیا گیا تو پانچ پانچ رشتوں تک جنگوں کا سلسلہ جاری رہتا تھا کہ جو تم نے ہمارے باپ کو نقصان پہنچایا، جو اسے زخمی کیا۔ تو اس ماحول میں یہ حکم آنا کہ جو باپ اور بیٹے کا خدا کی نگاہ میں مقام ہے، وہی پڑوسی کا مقام بننے والا ہے، خود یہ بتا رہا ہے کہ کتنا اہم ہے اپنے پڑوسی کے حق کا لحاظ رکھنا، کتنا اہم ہے اپنے پڑوسی کے حقوق کی رعایت کرنا، کتنا اہم ہے، اور خاص طور پر اس پڑوسی کا لحاظ کرنا کہ جو ہمارا برادر ایمانی، برادر
برادر ایمانی کے حق کا تو وہ مرتبہ آپ کو یاد ہوگا علی ابن یقین کا واقعہ کہ جب وہ وزیر اعظم بنے تھے ہارون کے بہت معروف واقعہ تفصیل میں گئے بغیر موضوع کی مناسبت کا خلاصہ بیان کرتے ہوں جب وزیر اعظم بنے تھے تو اتنی شرط پر وزیر اعظم امام نے بننے کی اجازت دی تھی کہ خبردار کوئی برادر ایمانی حاجت لے کے آئے تو دروازے سے خالی ہاتھ نہ پلٹانا اور جب کوپے کا اونٹ چلانے والا وہ کوپے کا جمال ابراہیم اپنی حاجت لے کے پہنچا تھا علی ابن یقین پتہ نہیں کس مصروفیت میں تھے کہلوا دیا کہ اس سے کہو لوٹ جائے اس وقت میرے پاس اتنی فرصت نہیں کہ میں بات کر سکوں اور ابراہیم مایوس ہو کر واپس ٹوٹنے آیا تھا یہی علی ابن یقین جب حج کر کے مکے سے مدینے پہنچے اور امام کے دروازے پر حاضری دی تو آپ کے ذہنوں میں یہی جملے تو ہوں گے کہ امام کے غلام ہیں اور اس غلام نے جو اچھی طرح پہچانتا ہے کہ علی ابن یقین کا مقام امام کی نگاہ میں کیا امام جو ظالم حکومت کے کتنے دشمن سے ہر امام کی کوشش یہ تھی کہ کوئی ظالم حکومت قائم نہ رہنے پائے اس کے باوجود علی ابن یقین کا وہ مقام کہ صرف ان کو خصوصی اجازت دی کہ ہاں تم اس ظالم حکومت کی نوکری کر سکتے ہو وہ علی ابن یقین جو بغداد میں نائب امام ہیں اور چار اماموں کا دور دیکھا ان کے والد خود یہ اور ان کے بیٹے یقین خاندان ہمارے یہاں رجال میں انتہائی معروف خاندان تو بہرحال انتہائی دیندار خاندان انتہائی مومن خاندان اور غلام بھی وہ غلام جو اکثر و بیشتر دیکھتا ہے کہ جب علی آتے ہیں تو امام کھڑے ہو کر استقبال کرتے ہیں اور آج وہی غلام آ کر یہ کہہ رہا کہ میرے آقا اور مولا یہ فرما رہے کہ ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ تم سے ملاقات کر سکیں علی ابن یقین جب سمجھ گئے کہ اس میں کوئی تمدید اور کسی نہ کسی طرح منت و سماجت کر کے خدمت امام میں پہنچے تو امام کا پہلا جملہ یہی تھا کہ اے علی اگر تمہارے پاس ابراہیم جمال سے ملاقات کا وقت نہیں تو ہمارے پاس تم سے ملاقات کا وقت نہیں پہنچوایا اور علی ابن یقین اس وقت ابراہیم کے دروازے سے نہ اٹھے جب تک کہ ابراہیم نے اپنا سرد آلود پاؤں علی ابن یقین کے سرخ و سفید چہرے پہ نہ رکھا اور اس کے بعد معافی کی نشانی لے کر امام کے پاس آئے کہ مولا دیکھیے میں ابراہیم سے معافی لے کے آیا ہوں یہ اس کی سند ہے تو بغداد کہاں سوپا کہاں لیکن اتنی دور سے بھی ایک مومن آتا ہے اور اس کی حاجت کو پورا نہیں کیا جاتا تو امام اتنا ناراض ہوتے ہیں تو اگر برابر کی دیوار والا مومن کوئی حاجت لے کے آئے اگر برابر کا رہنے والا مومن کبھی حاجت مند ہو جائے بلکہ روایتوں میں تو یہ ہے کہ اسے حاجت لانے کی بھی ضرورت نہیں اگر تم مومن ہو تو تمہاری ذمہ داری یہ اور اس سلسلے میں سید بھنڈی کا ایک واقعہ انشاءاللہ آئندہ تقریر میں آئے گا کہ اگر تم مسلمان ہو تو یہ تمہاری اپنی ذمہ داری بنتی ہے کہ تم اپنے مومن کی اپنے برادر ایمانی اپنے پڑوسی کی حالات سے اتنی آگاہی رکھو کہ اگر وہ کسی مصیبت میں ہے تو فوراً تم اس کی مصیبت کو دور کرو شریعت میں اس عذر کو بھی نہیں مانا گیا کہ مجھے کیا پتا میں اس کے حالات کو نہیں جانتا یوں تو غیبت کرنے کے لیے دیوار سے کان لگائے ایک ایک بات سنتے رہتے ہو اور جس وقت کسی پہ مصیبت پڑے اس وقت تمہیں کچھ پتا نہیں کہ اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہے سید مہدی نے اپنے شاگرد کو اسی بات پر یہودی کا قرار دے دیا تھا جو خود ایک مستحق تھے تفصیل ان شاء اللہ بعد میں آئے گی تو بڑا حق ہے پڑوسی کا خود اس واقعے سے اندازہ لگا لیں کہ کوفہ اور بغداد کا فاصلہ اس کے باوجود اتنا بڑا شخص کی جو نائب امام وہ اتنی دور سے آنے والے مومن کی حاجت کو پورا نہیں کرتا تو ایک محلے میں رہنے والے ایک بلڈنگ میں رہنے والے ایک فلور پر رہنے والے ایک ہی مقام پر رہنے والے ان کے کاندھوں پر ایک دوسرے کی جانب سے کتنی زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کتنی زیادہ ان کی ذمہ داریاں ہیں اور کتنے ایسے ہیں کہ جو ان ذمہ داریوں کی ادائیگی کے لیے تیار رہتے ہیں یاد رکھیے روایت ہے پیغمبر اسلام کی روایت ہے کہ لم یؤمن باللہ والیوم الآخر کہ نہیں ایمان لایا اللہ پر اور نہ قیامت کے دن سے یہی دو عقیدے تو بنیادی عقیدے ہیں رسالت کو شامل کر کے پیغمبر نے کہہ دیا نہ خدا پہ ایمان لایا نہ آخرت پہ ایمان لایا یہ کس آدمی کا تذکرہ یہ کس آدمی کی گفتگو ہے کیا جس کے دل میں محبت سے اہل بیت نہیں یہی تذکرہ کہ من لا یقن و جارہ بواقعہ کہ جس شخص کا پڑوسی اس کی تکلیف سے اس کی اذیت سے اس کی زبان سے محفوظ نہ ہو تو یقین کر لینا کہ اس شخص کا ایمان نہ خدا پر ہے نہ یوم آخر پر ہے پیغمبر اسلام الگ اعلان کہہ رہے لگی لکھتی بھی پیغمبر نے نہیں کہی بات کو خوبصورت الفاظ میں چھپا کر بھی نہیں کہا
صاف صاف کہہ دیا کہ جس نے اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی وہ اپنے آپ کو مومن کہتا ہے، وہ اپنے آپ کو مومن سمجھتا رہے، لیکن ہمارے لیے اس کی زبان سے زیادہ پیغمبر کی زبان قابل احترام ہے، ہمارے لیے اس کے قول سے زیادہ پیغمبر کا قول قابل احترام ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ میں مومن، ہم نے اسے دیکھا بھی ہے کہ ٹھیک ہے وہ نماز بھی پڑھ رہا اور پڑوسی کو نقصان پہنچا کر نماز پڑھنے والے قرآن نے کتنی مذمت کی ہے۔ آج کی تو گفتگو میں اتنی گنجائش نہیں، انشاءاللہ یہ تفصیل کے ساتھ آئندہ تقریر میں آئے گا۔ نماز بھی پڑھ رہا، مسجد میں بھی جا رہا، اپنے آپ کو مریض سے اہل بیت بھی کہہ رہا، لیکن خود یہ بتائیے کہ ہم اس کے عمل کو دیکھیں یا قول پیغمبر کو دیکھیں؟ قول پیغمبر تو یہ ہے کہ جس نے اپنے پڑوسی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچائی، نہ اس کا ایمان خدا پر ہے، نہ اس کا ایمان یوم آخر کے اوپر ہے۔ تو ہم یقیناً قول پیغمبر کا احترام کرتے ہوئے صاف طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ پڑوسی کا حق، یہ حاجت مند کا حق، یہ ماننے والے کا حق، یہ کسی قدیم کا سوال کرنے والے کا حق، یہ تو وہ بلند مرتبہ چیز ہے کہ اللہ نے اس کے اوپر پیغمبروں سب کو نہ بخشا۔ اگر یہ لفظ صحیح، ہمارے یہاں ایک مسئلہ ہے کہ پیغمبر کوئی گناہ کر ہی نہیں سکتا، اور خدا کی جانب سے جو احکامات آتے ہیں ان کی دو قسمیں، ایک کو احکامات ارشادی کہا جاتا ہے، ایک کو احکامات موضوع کہا جاتا ہے۔ احکامات مولوی وہ احکامات ہیں جن کا تعلق واجب اور حرام سے، احکامات ارشادی وہ احکامات ہیں جن کا تعلق اپنے نفع اور نقصان سے۔ احکامات ارشادی کے مخالفت کرنے والا گناہگار نہیں ہوتا ہے مگر نقصان اٹھاتا، مگر اپنے آپ کو نقصان میں لے جاتا۔ تو بہرحال سر سے اولا پیغمبر جو ہو سکتا، یعنی وہی کام اگر ایک عام مومن کرے تو اس کے اوپر خدا کی جانب سے تھوڑی مصیبت آئے گی، پیغمبر کرے تو اس کے اوپر اسی کام کی وجہ سے بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ حسنات الابرار سیئات المقربین، کہ ایک نیک آدمی کی جو اچھائی ہے وہ خدا کے مقرر بندے کے لیے وہ کام برا بن جائے گا، اس کے لیے تو اس کو تو اپنے کام کے اعتبار سے اس سے بھی بلند کام انجام دینا چاہیے تھا۔ پھر اس واقعے کو سن کر ذہن میں یہ نہ آنے پائے کہ پیغمبر وقت کو تہمت سے لگائی جا رہی، تفاصیل میں متفقہ طور پر یہ واقعہ موجود، مگر اگر موقع ملا تو ہم تفصیل بعد میں کبھی بتائیں گے۔ عقائد کی جو شروع میں یہ سر کے اولا جس طرح آدم نے کیا، لیکن کسی قسم کا اس میں گناہ کا شائبہ نہیں۔ ابو حمزہ شمالی یہ بتاتے ہیں کہ جمعہ کا دن تھا، میں صبح سویرے مسجد نبوی میں پہنچا، میرے خوش قسمتی ہوں کہ امام زین
العابدین
مسجد میں موجود تھے، میں نے امام کے پیچھے نماز کو ادا کیا اور اس کے بعد امام ہی کے ساتھ نماز پڑھ کے گھر سے مسجد سے باہر نکلا، اور چلتے چلتے میں پہنچا امام کے دولت کدے پہ، امام کے گھر میں داخل ہوا، ناشتہ تیار تھا، امام نے ناشتہ رکھا سامنے، اور اس کے بعد قمیضوں اور غلاموں کو بلا کے ہدایت کی کہ گھر کے اندر کل رات سے جتنا کھانا پک رہا ہے اسے لے کر تیار ہو کر بیٹھ جاؤ، اور پوری گلی کے اندر کھڑے ہو جاؤ، برابر کی گلیوں میں بھی پہنچ جاؤ، کوئی سائل، کوئی حاجت مند، کوئی فقیر، کوئی مانگنے والا، کوئی متاثر، کوئی بھی اجنبی شخص مدینے کا نظر آئے تو فوراً اس کو لاؤ اور لا کر میرے دسترخوان پر بٹھا کر یہ کھلاؤ، اور آس پاس کے جتنے گھر والے سب کے گھروں میں یہ گھر گھر کے کھانا بھجوانے لگو۔ ابو حمزہ شمالی ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں دنوں رات کے منظر دیکھا کرتا، مگر آج جو خاص طریقے سے چوتھے امام حکم دے رہے تھے، ایک مرتبہ میں نے کہا جبکہ رسول اللہ کیا تھا، آج جو خاص احکامات کیوں آپ جاری فرما رہے؟ تو کہا کہ تم اس سے پہلے کسی دن میرے ساتھ جمعہ کے دن نہیں آئے، ہر جمعہ کو میرا وہی طریقہ ہے جو تم نے آج دیکھا، اس لیے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کہیں کسی مسافر یا کسی ہمسائے کے حق میں معمولی سے کوتاہی کر جاؤں اور مجھ پر وہی مصیبت نازل ہو جو یعقوب و آل یعقوب کے اوپر نازل ہوئی۔ ابو حمزہ شمالی گھبرا کے کہتے ہیں کہ یہ اپنا رسول اللہ وہ کون سی مصیبت جو یعقوب و آل یعقوب پر نازل ہوئی؟ امام نے کہا کہ اے ابو حمزہ شمالی، تم سے زیادہ کون واقف ہوگا، ہمارے پاس بیٹھنے والے وہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف کا قصہ، باپ کتنی پریشانی میں، بیٹا کتنی پریشانی میں، اور کتنی جدائی کے بعد دونوں کا ساتھ۔ ابو حمزہ شمالی کہتے ہیں کہ مولا وہ اس کا سبق کیا تھا؟ ہم جو سمجھے تھے کہ یہ امتحان الہی، یہ امام فرماتے ہیں کہ ہاں وہ امتحان الہی تھا، لیکن امتحان الہی کا آغاز ہوا تھا یعقوب کے سر سے اولا سے، اور وہ یہ کہ یعقوب طریقہ یہ تھا، یعقوب کا کہ دسترخوان بچھاتے روزانہ شام کے وقت ایک گنڈے کو ایک بکری کو ایک دوسپن کو ذبح کراتے اور ذبح کرانے کے بعد اس کا ایک حصہ آس پاس تقسیم کر دیا کرتے تھے ہمسائے میں اور پڑوس میں اور باقی تیار کرا کے اپنے بیٹوں کے ساتھ کھاتے تھے. 14-15 خاندان والے ایک گھر میں رہتے سب کے سب ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھایا کرتے. تو ایک رات کو اتفاق سے اس محلے میں ایک مومن مسافر آیا. مومن بھی ہے غریب الوطن بھی ہے مسافر بھی. وہ اس محلے کے اندر آیا. آنے کے بعد یعقوب کے دروازے پر پہنچا اور پہنچ کے سوال کیا. اس وقت یعقوب دسترخوان پر بیٹھے ہوئے کھانے میں مشغول کر کے آیا. ایک مرتبہ اس سوال کرنے والے نے سوال کیا سب نے یہ جملے اس سے سنے لیکن سب اپنے کھانے میں لگے رہے اپنی مذاق میں لگے رہے بات چیت میں لگے رہے. خاندان والے ایک جگہ جمع کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی. وہ سوال کرتے کرتے واپس چلا گیا اور واپس جا کر کسی کونے میں کسی گوشے کے اندر بھیج گیا اور بھیجنے کے بعد کہا کہ خدا بندہ تو جانتا کہ میں اس شہر میں اجنبی ہوں. آج میں نے روزہ بھی رکھا ہے. یعقوب کے دروازے تک گیا اور واپس آیا. خدا بندہ میرے دل میں یعقوب کے خلاف ایک شکایت ہے. تو ہی میری شکایت کا سننے والا اور اس کے پاس یعقوب کے خلاف شکایت لے کے جاؤں. یہ ترک اولا ہے گناہ نہیں ہے لفظ نہیں ہے ترک اولا. ایک مرتبہ روایت یہ ہے کہ ادھر تو وہ سوتا رہا رات بھر بھوک سے تاپتے ہوئے اس نے گزاری اور اگلے دن پھر روزہ رکھا. اور ادھر رات کو یوسف نے وہی خواب دیکھا کہ جایا ستارے چاند اور سورج میں یہ سجدہ کر رہے ہیں. اور رات کی تاریخی میں یعقوب پر وہی نازل ہوئی کہ اے یعقوب تم تو اس دور میں میرے سب سے مقرب ترین بندے اور تمہارے دروازے سے ایک حاجت مند ایک سائل سوال کر کے واپس چلا گیا. اے یعقوب اب اس امتحان کے لیے تیار ہو جاؤ کہ جو تمہارے لیے پہلے سے توجہ کیا گیا تھا مگر تمہارے اس طرف اولا کی وجہ سے اس کا وقت ابھی سے شروع ہوتا. اگلے دن روایت یہ ہے کہ یوسف نے باپ کو اپنا خواب سنایا. چوتھے امام تفصیل بتا رہے ہیں مجموع البیان میں. یعقوب کو اپنا خواب سنایا. بیٹے نے حضرت یعقوب کے ذہن میں رات کی وحی آئی بیٹے کا خواب آیا اور اس کے بعد حضرت یعقوب تیار ہو گئے. روایت یہ ہے کہ پھر وہ ساری مصیبتیں برداشت کی یہاں تک کہ یوسف مل گئے. جب یوسف مل گئے تو اس کے بعد روایتوں میں یہ کہ یعقوب کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ روزانہ اور خاص طور پر شب جمعہ اور جمعے کی صبح کو جس وقت کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تھے ساتھ ساتھ کو شمال میں جنوب میں مشرق میں اور مغرب میں آدمی بھیجا کرتے تھے یہ اعلان کراتے ہوئے کہ یعقوب کا دسترخوان کھلا ہوا ہے. کوئی ہمسایا کوئی مسافر کوئی غریب الوطن چاہے تو وہ آ سکتا ہے اور آ کر یعقوب کے دسترخوان سے کھا سکتا ہے. چوتھے امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے ابو حمزہ اسماعیل یعقوب کی وہ معمولی سی سر کے اولا کی لفظ اگر نہ ہوتی تو شاید یعقوب اور یوسف کو اتنا خطرناک امتحان سے نہ گزرنا پڑتا. تو قابل اور بات یہ ہے کہ یعقوب جیسے عظیم القدر بندے یوسف جیسے محبوب خدا بندے جو پیغمبر ہے یقیناً خدا کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب ہوگا مگر وہ بھی ایک حاجت مند کی حاجت کی جانب سے چند لمحوں کے لیے توجہ کو ہٹا لیتے ہیں. تو خدا کی جانب سے اتنا بڑا امتحان نازل ہوا. وہ 14 برس قید خانے تھے وہ صبح کی تاریخی وہ بازار میں گھٹنا اور دلیفہ کا دعوت گناہ دینا ایک ایک مصیبت ایک ایک امتحان کتنا بڑا صرف اس لیے کہ ایک حاجت مند کی حاجت کو پورا نہ کر سکے. تو جب نگاہ قدرت میں یعقوب اور یوسف جیسے پیغمبر بندے بھی اتنی لفظ کرے تو قابل معافی نہیں. اور چوتھے امام اس کے بعد اتنا اپنے آپ کو خوف زدہ ظاہر کر رہے کہ میں ڈرتا ہوں کہ کبھی وہی